الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال تعالى والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. صدق الله. رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے اور آج سے اس کا آغاز ہو جائے گا. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آخری عشرہ وآخره عتق من النار, آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. اللہ تعالی کی بڑی رحمتیں ہیں. شروع رمضان پہلا عشرہ اولہ وہو شہر اولہ رحمت, یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول, اس کے شروع کے 10 دن رحمت ہے. کوئی اگر رحمت سے فائدہ نہ اٹھا سکا بلکہ اس کی نالائقیاں جاری رہیں, وہی پرانی عادتیں جاری رہیں, تو دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے. چلو بھائی رحمت سے فائدہ نہ اٹھا سکے مغفرت کرا لو. دوسرا عشرہ واؤثقوا مغفرہ. اور اگر دوسرے عشرے میں بھی مغفرت کے عشرے میں بھی مغفرت نہ کرا سکا بلکہ نالائقیاں اور بڑھ گئیں یا جاری رہیں, تو تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. چلو بھائی اس سے فائدہ اٹھا لو. تو یہ اللہ کی رحمتیں ہیں. پہلے رحمت برسی, اس سے کوئی فائدہ بالفرض نہ اٹھا سکے تو پھر مغفرت ہے. اس مغفرت سے بھی کوئی فائدہ نہ اٹھا سکا تو پھر آخری یہ ایک اور موقع ہے اس کے لیے کہ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. چلو بھائی اب فائدہ اٹھا لیں. اور یاد رکھیے کہ اللہ انما الاعتبار بالخواتین, اللہ تعالی کے ہاں اعتبار خاتمے کا ہے. خاتمہ کیسا ہوا اللہ کے ہاں یہ دیکھا جائے گا. ایک شخص نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری, گناہوں میں کیا بلکہ کفر میں گزاری, سیدھا سیدھا کافر تھا. مولانا محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے پڑوسی کو دیکھا, ہندو کو, کہ جنت کا لباس پہنے ہوئے, خواب میں دیکھا جنت کا لباس پہنے ہوئے ٹہل رہا ہے جنت میں. فرمایا تو تو ہندو تھا, تو یہاں کہاں سے آ گیا؟ کہنے لگا مولوی جی مرتے وقت انکہی کہہ لی تھی, مرتے وقت انکہی کہ یعنی جو بات کہنی نہیں چاہیے کافروں کو, یعنی کلمہ, وہ میں نے کہہ لیا تھا پڑھ لیا تھا تو بس یہاں پہنچ گیا. ساری زندگی ہندو مذہب پر گزاری, بت پرستی میں گزاری, کفر اور شرک میں گزاری, بالکل آخری وقت میں مرتے وقت کلمہ پڑھ لیا اور جنت میں پہنچ گیا. تو اللہ کے ہاں اعتبار خاتمے کا ہے. خاتمہ کیسا ہوا؟ خاتمہ اگر اچھا ہوا تو پچھلی وہ ساری برائیاں وہ بھی اچھائیوں میں شمار ہو جائیں گی, وہ سب مٹ جائیں گی بلکہ اچھائیوں میں شمار ہو جائیں گی. اور ایک آدمی نے اسلام کی حالت میں تقوی پاکیزگی کی حالت میں بظاہر تقوی کے ساتھ زندگی گزاری لیکن چھپ کے کوئی نالائقی کرتا تھا, لوگوں کو تو پتا تھا کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے متقی آدمی ہے لیکن چھپ کر نالائقیاں کرتا ہو, ایسے شخص کا کفر پہ خاتمے کا اندیشہ ہے. لہذا آخری وقت میں کفر پہ خاتمہ ہوا, کافر ہو کے مرا. تو وہ ساری زندگی جو اس نے نمازوں میں گزاری, تقوی اور طہارت لوگوں کو دکھاتے ہوئے یہ ساری زندگی گزاری, کوئی کام نہیں آئے گی. یہ آخری وقت کا اعتبار ہے اور آخری وقت خاتمہ اس کا انجام کفر پر ہوا, لہذا وہی کافر ہی مرا. تو اللہ کے ہاں انما الاعتبار بالخواتین، اللہ تعالیٰ کے ہاں انجام خاتمے کا اعتبار ہے، انجام کا اعتبار ہے. وہ کیسا ہوا؟ تو یہ خاتمہ آ رہا ہے، خاتمہ رمضان کا. اگر بالفرض کسی نے 20 دن ایسے ہی گزار لیے، کچھ نہ کر سکا ہو، تو یہ 10 دن خاتمے کے ہیں، یہ اچھے گزر گئے تو بس کہتے ہیں انت بھلا سو بھلا، انت بھلا سو بھلا. خاتمہ اچھا ہے تو سب کچھ اچھا ہے. تو یہ رمضان کا خاتمہ آ رہا ہے، آخری 10 دن اگر کسی نے یہ اچھی طرح گزار لیے تو بس اللہ کے ہاں اسی کا اعتبار ہے، اس کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، اس کا بھی کام بن جائے گا. تو یہ موقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، یہ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فرقان کے آخر میں، آخری رکوع میں، اپنے عاشقوں کی، اپنے محبوب بندوں کی کچھ صفات بیان فرمائی. بالکل اس طرح جیسے کوئی عاشق اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہو کہ میرا محبوب ایسا ہے، میرا محبوب بولتا ہے تو ایسے بولتا ہے، میرا محبوب چلتا ہے تو ایسے چلتا ہے، میرے محبوب کی راتیں ایسی ہوتی ہیں، دن ایسے ہوتے ہیں، اللہ نے بالکل اسی طرح بیان فرمایا. والذین یبیتون لربہم، میرے بندے رات ایسے گزارتے ہیں، میرے بندے باتیں ایسے کرتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، میرے بندے چلتے اس طرح ہیں، میرے محبوب بندے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، چلنے کو بیان فرمایا، بولنے کو بیان فرمایا، ان کی راتوں کو بیان فرمایا، ان کی عادتوں کو بیان فرمایا کہ میرے محبوب بندے ایسے ہوتے ہیں. وہاں پر وہیں پر ایک صفت اور بیان فرمائی ہے اپنے محبوب بندوں کی. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، جو میرے محبوب بندے وہ ہیں جو یہ دعا کرتے رہتے ہیں، کرتے، کبھی کبھی کی بات نہیں ہے، کرتے رہتے ہیں، معمول بناتے ہیں اس دعا کا. کیا دعا ہے؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہم سے عذاب جہنم کو پھیر دیجئے، ہٹا دیجئے، جہنم کا عذاب ہم سے ہٹا دیجئے. ان عذابہا کان غراما، وہ عذاب بڑا سخت گیر ہے جہنم کا عذاب. انہا ساءت مستقرا ومقاما، اور جہنم بہت برا ٹھکانا ہے، بہت برا ٹھکانا ہے. وساءت مصیرا، اللہ تعالیٰ جہنم کے بنانے والے ہیں، اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ بہت برا ٹھکانا ہے جہنم. تو اللہ نے اپنے محبوب بندوں کی صفات میں اس بات کو شامل فرمایا کہ وہ ان کی عادت یہ ہے کہ وہ یہ دعا بھی کرتے ہیں جہنم کے عذاب کے ہٹائے جانے کی، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. گرمی کے وقت جب شدید گرمی ہو رہی ہو تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دعا پڑھا کرتے تھے کہ یہ گرمی جو ذرا درجہ حرارت زیادہ ہو گیا، یہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، تو اللہ جہنم کی آگ کہاں سے برداشت ہوگی؟ تو اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں آپ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شدید گرمی کے موسم میں یہ دعا پڑھا کرتے ہیں. سردی کی بھی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من ظم حریرا، اے اللہ میں سردی سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. اس دعا کی برکت سے سردی کے مضر اثرات سے حفاظت ہو جاتی ہے. ہم سوچے تو صحیح کیا کیا چیزیں شریعت نے ہمیں دی ہیں، کچھ دواؤں کی ضرورت نہیں، ڈاکٹروں کے پاس جانے کی بھی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی. یہ دعائیں پڑھیں، انہی سے کام بنے گا ہمارا. لو لگ گئی لو، ارے بھائی تم دعا پڑھتے ہو اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، پڑھتے ہو گرمی کے وقت؟ نہیں جی دعا تو نہیں پڑھتے. ارے بھائی دعا پڑھنی چاہیے، دعا پڑھو گے تو یہ چیزیں انشاءاللہ نہیں ہوں. تو جہنم سے عذاب، جہنم کے عذاب سے پناہ چاہنا، یہ اللہ کے محبوب بندوں کی صفات میں سے ہے. اور میرے دوستوں بات یہ ہے، روایت میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں سے فرمائیں گے کہ جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لاؤ جس کے دل میں ایمان ہو، ذرہ برابر بھی ایمان ہو اس کو نکال لاؤ. فرشتے جائیں گے نکال کر لے آئیں گے. بہت سے ایسے لوگ جو جہنم میں جل رہے ہوں گے لیکن اپنے گناہوں کی وجہ تھے, ایمان والے مسلمان تھے لیکن گناہگاری کی وجہ سے اللہ کی بغاوت کی وجہ سے جہنم میں پہنچ گئے. اب ان کو نکالا جائے گا جہنم سے. لاؤ نکال لاؤ جہنم سے جن کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو, ان کو نکال لاؤ. اب وہ نکالا جائے گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کیوں بھائی نکال لائے؟ وہ عرض کریں گے جی ہاں حضرت, اے اللہ سب کو نکال لیا, سب کو نکال لیا. تو اللہ تعالیٰ پھر لب بھر کر خود نکالیں گے, خود بہت سے لب بھر کر نکالیں گے اللہ, بہت سے لوگوں کو معلوم ہوا ان کے دلوں میں اتنا خفیف ایمان ہوگا کہ فرشتوں کو بھی اس کا پتہ نہ چل سکا. تو اب ایسے لوگوں کو اللہ لب بھر کر نکالیں گے. اور کتنا خفیف ایمان ہوگا کہ فرشتے بھی اندازہ نہیں لگا سکے کہ یہ ایمان والا تھا, ان کو اللہ نکالیں گے. اس سے اندازہ لگائیے میرے دوستوں, وہ ایمان جس کا فرشتے بھی اندازہ نہ لگا سکے, اتنا خفیف اتنا ہلکا ایمان, اتنا ہلکا ایمان, وہ بھی باعث نجات ہے. ایک نہ ایک وقت اس ذرہ اتنے تھوڑے سے ایمان کی جس سے فرشتے بھی محسوس نہ کر سکیں, وہ فرشتے کیا اللہ ایسے فرشتوں کو بھیجیں گے جن میں صلاحیت نہ ہو, ایمان کو کی حس نہ ہو, ایمان کو محسوس نہ کر سکتے ہوں؟ ایسے فرشتوں کو بھیجا جائے گا وہاں جن کو ایمان محسوس ہوتا ہو کس کے دل میں ایمان ہے, ذرہ برابر ایمان بھی ان کو محسوس ہو جائے گا, ان فرشتوں کو بھیجا جائے گا, پھر بھی وہ اندازہ نہ لگا سکیں گے کہ ایسے خفیف ایمان والے لوگ بھی ہوں گے, ان کو اللہ خود نکالیں گے. ہائے اللہ, جب ایسے خفیف ایمان پر جس پر فرشتوں کو بھی پتہ نہ چل سکا جس ایمان کا, وہ بھی باعث نجات ہے, اس وقت معلوم ہوگا بے ایمان لوگوں کو, ان کافروں کو, مشرکوں کو, ہائے کاش اتنا ہی ایمان ہوتا ہمارے پاس جتنا ان کا ہے کہ فرشتوں کو بھی پتہ نہ چلا اللہ نے خود نکالا ہے. ہائے کاش ہمارے پاس اتنا ہی ایمان ہوتا تو ہم آج ہم بھی نکال لیے جاتے. مگر اس وقت ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, ارے اس وقت تو یہ کہیں گے ہائے کاش ہم مسلمان ہوتے, کاش ہم اسلام والے ہوتے. یہ کہنا کوئی فائدہ نہیں دے گا, اس وقت کوئی فائدہ نہیں دے گا. دوستوں ایمان بہت بڑی نعمت ہے. اس سے معلوم ہوا ذرہ برابر ایمان کے فرشتے بھی خبر نہ کر سکیں, وہ ایمان بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ ایک نہ ایک وقت جہنم سے نجات ہوگی. لیکن بات کہنے کی یہ ہے کہ جو اللہ اتنے خفیف ایمان پر بھی نکال رہے ہیں اور بغیر مانگے نکال رہے ہیں, تو مانگنے پر کیا کچھ نہ دیں گے. جو جہنم سے عذاب سے پناہ مانگے گا اور جو پناہ چاہے گا اس کو کیوں نہ دیں گے. اصل تو دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے, دعائیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم دعائیں پڑھتے ہیں مانگتے نہیں ہیں. پڑھنا اور مانگنا فرق ہے دونوں میں. لہذا یہ جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے. جب بغیر مانگے اللہ ایسے لوگوں کو نکال رہے ہیں جہنم سے اور ان کو آزاد فرما رہے ہیں, اور 10 لاکھ آدمیوں کی افطار کے وقت میں مغفرت ہو رہی ہے, اور وہ 10 لاکھ وہ ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو ان کے گناہوں کی وجہ سے, ان کے جرائم کی وجہ سے. تو جو مانگے گا اس کو کیوں نہ دیں گے, جو نجات مانگے گا اس کو کیوں نہ دیں گے. اور اللہ نے دعا بھی سکھا دی, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا دیجیے. ان عذاب کان غراما, اس کا عذاب بہت سخت گیر ہے. ان ساعت مستقرا و مقاما, وہ بہت برا ٹھکانا ہے, بہت برا مقام ہے, بہت برا ٹھکانا ہے, اس سے ہمیں نجات دے دیجیے. تو یہ جہنم سے عذاب, اس جہنم کے عذاب سے نجات کا اشرہ ہے. اس دعا کی کثرت کی جائے جو اللہ نے ہمیں سکھا دی قرآن کریم میں. اگر کسی کو عربی میں نہیں آتی تو اردو میں مانگ لے کہ اللہ ہم سے جہنم, اے ہمارے رب, رب بنا صرف, اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا دیجیے. یا جہنم کے عذاب کو پھیر دیجئے، دونوں طرفا یتریفو کا دونوں ترجمے صحیح ہیں، جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دیجئے یا جہنم کے عذاب کو ہم سے ہٹا دیجئے، اس کا عذاب بہت سخت گیر ہے اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، یا اتنی بھی کافی ہے، اتنی دعا بھی کہ اللہ جہنم اے ہمارے رب جہنم کے عذاب کو ہم سے ہٹا دیجئے، بس اتنا بھی کافی ہے. اور دوسری چیز جو اس عشرے کے اندر اللہ تعالی نے ہم سب کو نعمت نصیب فرمائی ہے وہ اعتکاف کی نعمت ہے. بہت سے لوگ اعتکاف میں بیٹھیں گے، یہ فرض کفایہ ہے، اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو اپنا محسن سمجھیں کہ ان کا ہم پر احسان ہے. اگر وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ایک محلے میں اعتکاف میں نہ بیٹھا ہو تو سب پر گناہ لازم آیا، سب گناہگار، پورا محلہ گناہگار ہوگا، سب کی عبادت، سب کا رمضان برباد ہوا. کیونکہ کوئی شخص خوب بریانی، قورمے اور مقوی غذائیں کھا رہا ہو مگر بیر کھا لے ایک دم خاتمہ ہو جائے گا. تو رمضان میں عبادتیں خوب تھیں لیکن اعتکاف میں کوئی نہ بیٹھا تو سب گناہگار ہوئے، سب نے زہر کھا لیا. تو اس لیے جو اعتکاف میں بیٹھے ان کو محسن سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے محسن ہیں، کہ انہوں نے اگر یہ نہ بیٹھتے تو ہم سب گناہگار ہوتے. فرض کفایہ ہماری طرف سے انہوں نے ادا کر دیا، اس لیے محلے میں جو اعتکاف میں بیٹھے ان سے دعاؤں کی بھی درخواست کرنی چاہیے کہ بھائی ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ کے گھر میں ڈیرہ ڈال دیا، ایسے لوگ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کے گھر میں ڈیرہ ڈال دیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن کا اعتکاف، یہ تو دس دن کا ہوتا ہے یا نو دن کا، ایک دن کا اعتکاف کا یہ اجر ملتا ہے، یہ بدلہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معتکف کو اور جہنم میں، معتکف میں اعتکاف کرنے والے میں اور جہنم میں تین خندقوں کا فاصلہ کر دیتے ہیں، ہر خندق کا فاصلہ زمین اور آسمان کے برابر ہے. اور ایک روایت میں ایک ترجمہ اس کا یہ ہے کہ مشرق اور مغرب کے برابر ہے ایک خندق کا فاصلہ، تو روزانہ تین خندقوں کے فاصلے کے برابر اس کو دور کر دیا جاتا ہے جہنم سے. اب وہ نو دن یا دس دن میں کتنا دور ہوا جہنم سے، اگر اس نے یہ نو دن دس دن صحیح گزارے ہوں، گناہوں سے بچتے ہوئے گزارے ہوں، تو بے شک اس میں کوئی شک نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق ہے، سچ ہے. اور ایک روایت میں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ معتکف اعتکاف کی وجہ سے جن کاموں میں شریک نہیں ہو سکتا، جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا، بیوی بچوں کا وہ حق جو وہ ویسے ادا کرتا تھا وہ نہیں ادا کر سکتا، ماں باپ سے ملتا تھا ان کی خدمت کرتا تھا وہ نہیں کر پا رہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے کام وہ اعتکاف کی وجہ سے نہ کر سکا ہو سب کا ثواب بغیر کیے ہی مل جاتا ہے اس کو، سارے کاموں کا بغیر کیے ثواب مل جاتا ہے. یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اس لیے یہ دوسری عبادت، اور اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اعتکاف کی ناوا نہیں فرماتے تھے، ہمیشہ ہر رمضان میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. اور معتکف اگر سوتے ہوئے بھی لیلۃ القدر گزار لے تو وہ تو ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں، کسی کے گھر کے آگے آپ ڈیرہ ڈال دے کہ جاؤں گا ہی نہیں میں تو جب تک آپ مجھے، وہ اپنا در نہ کھولیں گے، میں ان کا در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے، ادھر ان کی ادھر میری، بس میں تو ڈیرہ ڈال دیا میں نے، آپ میرا کام، میری بگڑی بنا دیجئے، میں تو یہاں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہوں، جب تک میری بگڑی نہیں بنے گی میں تو یہاں سے جانے والا نہیں ہوں. تو یہ گویا اعتکاف والا بزبان حال، زبان حال سے یہ بات کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں نے تو ڈیرہ ڈال دیا آپ کے گھر پر، آپ میرا کام بنا دیجئے تو میں یہاں سے جاؤں گا. تو یہ بہت بڑی عبادت جو اس عشرے کے ساتھ خاص ہے، دوسرے تیسرے عشرے کے ساتھ جو اب شروع ہونے والا ہے. اور تیسری بہت بڑی نعمت جو اس عشرے میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے وہ لیلۃ القدر کی نعمت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گزشتہ قوموں کے حالات آپ کو معلوم ہوئے کہ پہلے قوموں کے کسی کی عمر 500 سال، کسی کی عمر 900 سال، کسی کی عمر 1000 سال، 1200 سال، یہ عمریں ہوا کرتی تھیں، طویل طویل عمریں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حالات سن کر فکر ہوئی کہ میری امت کی عمریں تو کم ہیں, 60-70-80 بہت کم عمریں ہیں, تو یہ عبادت کر بھی لیں تو ان کے برابر کیسے پہنچیں گے, پچھلی امتوں کے عابدوں کے برابر کیسے پہنچ سکتے ہیں. تو چونکہ یہ فکر لاحق ہوئی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو, محبوب کی فکر دیکھی نہیں جاتی, اس کو فوراً رفع کیا جاتا ہے, ہٹایا جاتا ہے. لہذا اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور لیلۃ القدر کی نعمت عطا فرمائی کہ اے میں ہمارے محبوب آپ فکر نہ کریں, یہ لیجئے لیلۃ القدر, اس میں اس کی جو آپ اور آپ کی امت عبادت کر لے تو 1000 مہینوں کے ثواب کے برابر اس کے برابر وہ پہنچ جائے گا. جو 1000 مہینے نہ کھائے نہ پیئے نہ سوئے نہ قضائے حاجت کرے, 100 مہینے مسلسل عبادت میں کوئی گزار لے, مسلسل کوئی کام نہ کرے, تو اس جس مقام پر وہ پہنچے گا اسی مقام پر ہم اس امت کے لوگ پہنچ جائیں گے اس 1 رات میں چند گھنٹوں کی عبادت پہ. تو یہ اللہ نے بڑی نعمت اللہ تعالی نے عطا کر. اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا صحابہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ اس نے 1000 مہینے تک جہاد کیا, لڑتا رہا اللہ کے دین کی خاطر 1000 مہینے تک لڑتا رہا. تو صحابہ نے عرض کیا یہ تو بہت آگے بڑھ گیا, ہماری تو عمریں ایسی نہیں ہیں, ہم کیسے یہ ثواب حاصل کریں گے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے سورۃ القدر کو لے کر, اس وقت اس موقع پر سورۃ القدر نازل ہوئی, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. ارے آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے, لیلۃ القدر خیر من الف شهر, لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے, اور پتہ نہیں کتنی بہتر ہے یہ بھی اللہ ہی جانتے ہیں, اس سے بھی بہتر ہے. یہ نہیں کہ 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر فرمایا, نہیں بہتر فرمایا, بہتر کتنا ہے وہ بھی اللہ ہی جانتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 4 انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا صحابہ کے سامنے, حضرت ایوب علیہ السلام, حضرت زکریہ علیہ السلام, حضرت حزقیل علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام. ان 4 انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ یہ 4 انبیاء وہ ہیں کہ جنہوں نے 80 سال تک اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کی ہے کہ لمحہ بھر غفلت میں نہیں گزرا ان کا. تو صحابہ کو بڑا رشک ہوا, اس موقع پر یہ سورۃ القدر اور لیلۃ القدر کی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. حضرت انس سے روایت ہے کہ یہ رات وہ رات ہے کہ گزشتہ امتوں کو نہیں دی گئی, یہ صرف میری امت کو عطا کی گئی ہے, یہ صرف ہمیں ملی ہے الحمدللہ. اس میں عبادت کر لیں, تھوڑا سا اللہ اللہ کر لیں. 5 راتیں ہیں, وہ بھی 5 راتیں, 21, 23, 25, 27 اور 29. اس میں 27 کو بعض لوگوں نے بالکل خاص کر لیا ہے, یہ بالکل غلط ہے, بالکل غلط ہے. مسجدوں کے اندر چراغاں ہو رہا ہے, ضرورت سے زیادہ جس مسجد کے اندر ضرورت سے زیادہ لائٹیں جلائی جائیں 27ویں شب کو یا اور ان راتوں میں 7 راتوں میں, یہ بھی چراغوں کی صورت ہے, یہ بھی جائز نہیں ہے. جتنی ضرورت ہو اتنی جلانا تو جائز ہے, اس سے زیادہ چراغوں کی صورت ہے. یہ ختم قرآن ہے تو زیادہ لائٹیں جلائی گئی ہیں, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. یہ چراغاں ہیں اور چراغاں جائز نہیں مسجدوں میں. حضور نے قیامت کی نشانیوں میں بیان فرمایا کہ مسجدوں کے اندر ایسا ہوگا, چراغاں ہونے لگے گا. بچنا چاہیے کہ ہم قیامت کی علامت بنے. لَتُزَخْرِفُنَّ الْمَسَاجِدَ كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى, اے میری امت کے لوگوں تم بھی ہوں اپنی مسجدوں کو سجاؤ گے. لائٹیں لگائی جا رہی ہیں, بڑا چراغاں کیا جا رہا ہے, چراغ تک جلائے جا رہے ہیں. حضور نے فرمایا جیسے یہود اور نصارہ نے کیا تم بھی ضرور ایسا کرو گے. تو ہم کیوں بنے اس حدیث کا مزاج, ہم کیوں بنے؟ بچنا چاہیے, بہت ڈرنے کی بات ہے. لہذا ان 5 راتوں میں عبادت کریں, یہ نہیں کہ 1 رات کو مخصوص کر لیا. اچھا رات کے اندر بھی ہمارا عجیب معاملہ ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ رات شروع ہوتی ہے جب ہم بالکل سب چیزوں سے فارغ ہو گئے, وہ 12-1 بجے اب عبادت کریں گے, یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. بھائی بات یہ ہے میں آپ کو ایسی ترتیب بتا رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ ہم سب الحمدللہ لیلۃ القدر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک بجے کوئی عبادت شروع کرے وہ تو سونے کا وقت ہے، اور شریعت کے اندر رات کا جو آغاز ہو جاتا ہے وہ سورج ڈوبتے ہی ہو جاتا ہے. سورج ادھر ڈوبا، مغرب ہوئی اور رات شروع ہو گئی، 21ویں شب شروع ہو گئی، 23ویں شروع، 25ویں شروع. اب آپ مغرب سے عشاء تک کون ایسا ہے جو عبادت تھوڑی دیر مسجد میں رک جائے یا گھر جا کر عبادت کر لے تھوڑی سی، اگر گھر پر یکسوئی حاصل ہو سکتی ہو، کچھ تلاوت کر لے، کچھ نماز پڑھ لے. تو یہ رات کی ہماری لیلۃ القدر ہمیں مل گئی، لیلۃ القدر کی عبادت کر لی ہم نے، تھوڑی دیر مغرب سے عشاء تک مسجد میں رک جائیں اور عبادت کریں. رات شروع ہو چکی، وہ تو پھر عشاء تک ہم رک جائیں، تھوڑی سی عبادت کر لی، پھر عشاء کے بعد تراویح ہو گئی، یہ عبادت ہو گئی، خود ہی عبادت ہو گئی، تراویح عشاء کی نماز یہ خود عبادت میں داخل ہے. پھر کھانا وغیرہ کھایا، تھوڑی دیر سو گئے، اب تھوڑی دیر ذرا جلدی اٹھ گئے، 3 بجے اٹھ گئے، 2 بجے اٹھ گئے، اور اب سحری میں جس وقت اٹھتے ہیں اس سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ گئے اہتمام کر کے، اور وہ بھی 5 راتوں میں، تو آپ تھوڑی سی اور عبادت کر لی، لیجیے لیلۃ القدر کی عبادت ہو گئی. کون کہتا ہے کہ مشکل ہے؟ تھوڑا سا جسم کا بھی حق رکھیں، ان لنفسی کا علی کا حق کا حضور نے فرمایا، تھوڑا سا جسم کا بھی حق رکھو، اس کو بھی تھوڑا سا آرام دے دو اور عبادت بھی کر لو. اور عبادت بھی تھوڑی تھوڑی، ساری عبادتیں ہو جائیں، تھوڑی سی تلاوت، تھوڑا سا درود شریف، تھوڑا سا لا الہ الا اللہ، تھوڑا سا اللہ اکبر، تھوڑا سا اللہ اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ کی ایک تسبیح، درود شریف کی ایک تسبیح، استغفار کی ایک تسبیح، کچھ نفلیں، 10-12 نفلیں پڑھ لی، ہر عبادت میں تھوڑا، یہ ساری عبادتیں ہیں بھائی، تو تھوڑی تھوڑی ہر عبادت میں تھوڑا تھوڑا حصہ لگا لیں، ہر حصے کی عبادت ہو گئی. یہ تمام چیزیں ہم مغرب سے عشاء میں بھی کر سکتے ہیں. لیجیے عبادت ہو گئی لیلۃ القدر کی، اب چاہے رات کو کچھ آرام کی تقاضا ہوا تو ساری رات سوتے رہے، فجر کی نماز کی میں اٹھے یا سحری میں اٹھے، کوئی بات نہیں، آپ نے لیلۃ القدر کو تو پا لیا، مغرب سے عشاء تک عبادت تو کر لی، تو لیلۃ القدر مل گئی. تو یہ ایسی ترتیب ہے کہ ہم سب لیلۃ القدر سے الحمدللہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. صرف 5 راتوں میں ایسا کرنا ہے، تھوڑا سا اہتمام کرنا ہے. اور آخری رات لیلۃ الجائزہ کی ہے، جو عید سے 1 رات پہلے رات آتی ہے وہ لیلۃ الجائزہ ہے. صحابہ نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ الجائزہ جو عید کی رات، جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، اس رات میں حضور نے فرمایا کہ میری امت کی مغفرت کر دی جاتی ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ لیلۃ القدر نہیں ہے، بلکہ مزدور جب مزدوری پوری کر لے تو اس کو اجر دے دیا جاتا ہے، یہ وہ ہے لیلۃ الجائزہ، بدلے کی رات ہے. اس کو بھی ہم نہ جانے کن کن چیزوں میں، خرافات میں گزارتے ہیں. یہ تو یہ پوری رات ہماری بازاروں کی نظر ہوتی ہے. بازاروں کے اندر کیا ہے؟ مارپیٹ ہے اور مارپیٹ، مارپیٹ اور مارپیٹ دونوں کا ایک ہی وزن ہے. مارپیٹ ہو رہی ہے، مارپیٹ میں جا رہے ہیں، ایمان اپنا برباد ہو رہا ہے. وقت یہ جتنی خریداری ہے، جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ رمضان سے پہلے ہی سب کچھ کر کے رکھ لیتے ہیں، ساری عید کی تیاری، تاکہ رمضان ہمارا اللہ کے لیے خاص رہے. بس جو کچھ کپڑے خریدنے ہیں، کچھ اور ضرورت کی چیزیں، راشن تک وہ پہلے سے لا کے، اہل اللہ نے یہی سکھایا ہے، سارے گھر والوں کو راشن، کپڑے، ان کے عید کی ضرورتیں، سب کچھ رمضان سے پہلے کر کے فارغ ہو جاؤ. رمضان میں کوئی فکر نہیں، بس اللہ کی عبادت ہو، اللہ سے اپنی مغفرت کرواؤ. یہ عقل مندی کی باتیں نہیں ہیں کہ رمضان میں راتیں قیمتی راتیں ہیں، وہ ہمارا وقت بازاروں میں لگ رہا ہے. بازار میں کوئی جائے بچنا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے جو آج کل بازاروں کا ماحول ہے. اس لیے یہ چند راتیں ہیں، یہ خاتمے کے ایام ہیں. اللہ تعالیٰ ان ایام کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ جیسے ہم جو 20 دن ویسے نہیں گزار سکے، یہ 10 ہی دن ایسے گزار لیں یا 9 دن، جیسے اللہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک سنت میں عرض کیا کرتا ہوں، تو سنت یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد اعتکاف کی نیت کرنا سنت ہے. نویت سنت الاعتکاف، چھوٹی سی دعا ہے. نویت تو تین الفاظ ہیں, نویت تو سنت الاعتکاف, کہ میں اعتکاف کی سنت کی نیت کرتا ہوں. اس کی برکت سے جب تک مسجد میں ہم رہیں گے, مسجد میں رہنے کا ثواب تو اپنی جگہ, اعتکاف کا ثواب, اعتکاف کی عبادت کا ثواب بھی ملتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.
جہنم سے آزادی کے دن شروع ہو رہے ہیں, اے اللہ ہم سب کو اپنی امت کو جہنم سے آزاد کر پانی, اے ہمارے رب جہنم کے عذاب کو ہم سے ہٹا دیجیے, اور فرق بھی پانی کا عذاب جہنم ان کا عذاب آزادہ بہاما ان نما تاس مستقبہ مقام, اور فرق بھی پانی کا عذاب جہنم ان کا عذاب آزادہ بہاما ان نما تاس مستقبہ مقام, ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما, اے اللہ پوری امت کو جہنم سے آزاد کرنا چاہیے. اے اللہ اس رمضان کے آخری دنوں میں امت کا رخ جہنم سے موڑ کر جنت کی طرف کر دیجیے, جنت والے اعمال پر ڈال دیجیے. اے اللہ نفس اور شیطان سے مقابلے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ نفس اور شیطان کی غلامی سے نکال کر اپنی غلامی میں جکڑ لیجیے. اے اللہ اپنی غلامی میں جکڑ لیجیے, اپنے محبوب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرما دیجیے. ایک ایک سنت پر مر لکھنا نصیب فرما دیجیے. بیماروں کو نیک اعمال کے لیے شفا کامل حاضر مستمر نصیب فرما دیجیے. یہ جنہوں نے پرچہ بھیجا ان کے لیے دعا فرمائیے. اے اللہ ان کو صحت عافیت اور تندرستی نصیب فرما دیجیے. جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب کو نیک اعمال کے لیے شفا کامل حاضر مستمر نصیب فرما دیجیے. اپنی عبادت بندگی کے لیے خوب صحت عافیت اور توانائی نصیب فرما دیجیے. اے اللہ یہ آخری ایام گزر رہے ہیں, اے اللہ رمضان کا مہینہ ایسے گزرا کہ پتہ بھی نہیں چلا. اے اللہ یہ آخری دس دن ہیں, ان کی قدر کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ انہیں کی قدر کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ آپ کے ہاں انجام, اے اللہ انجام کا اعتبار ہے, خاتمے کا اعتبار ہے. اے اللہ رمضان کا خاتمہ ہمارے لیے اچھا کر دیجیے. اے اللہ رمضان کے خاتمے کو ہمارے لیے اچھا بنا دیجیے. اے اللہ یہ ہمارے آخر کے دس دن اچھے گزروا دیجیے. اے اللہ اپنی اطاعت کے مطابق گزروا دیجیے, اپنی مرضیات کے مطابق گزروا دیجیے. اے اللہ, اے اللہ ان باتوں میں لیلۃ القدر کی راتوں میں عبادت کا اہتمام نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ان باتوں میں ہماری پوری امت کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیجیے. اے اللہ, اے اللہ جتنے بھی ہاتھ آپ کے آگے اٹھے ہوئے ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں, ان میں اپنے بڑے بڑے ہاتھوں سے عنایت فرما دیجیے. اے اللہ آپ کا نام بہت بڑا نام ہے, آپ کا نام بڑا عظیم نام ہے. جتنا بڑا اور جتنا عظیم آپ کا نام ہے, اتنا ہی بڑا ہم سب پر اور پوری امت پر فضل و کرم فرما دیجیے. اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے, جو نہیں مانگا اور ہمارے لیے ضروری ہے, اے اللہ بغیر مانگے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیجیے. صلی اللہ تعالی علی خلقہ سیدنا محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.